گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ابتدان حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. حدیث پاک نمبر 15, حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمیں بھی حدیث پاک کے مضمون پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنا وقت درود پاک کے لیے مخصوص کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے, عرض کرنے چاہیے. حضور تبرکات کے حوالے سے آج ہم نے موضوع کو اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے. اولاً تو لفظ تبرک, اس کا معنی کیا ہے اور جن چیزوں کو ہم تبرکات کہتے ہیں تو ان کے ثبوت, اس کا ثبوت کیے, تبرک سے فیض لینا, اس کی زیارت کرنا, اس کی عزت افزائی کرنا, اس کا اہتمام کرنا, اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ شریعت میں اس کے حوالے سے کیا احکام بیان کیے گئے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تبرک کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے کسی چیز سے برکت حاصل کرنا, فائدہ حاصل کرنا, نفع حاصل کرنا. پھر ان چیزوں کو جن سے برکت حاصل کی جا رہی ہوتی ہے تو ان کو ہمارے عرف عام میں اردو زبان میں تبرکات کہا جاتا ہے.
حضور اس میں برکت بھی کیا ہوتی ہے یہ بھی بتا دیں. وہ لفظ تو ہم سنتے ہیں, بہت سارے ناظرین ہو سکتے ہیں ان کو یہ بھی سمجھ نہ آتا کہ برکت کس کو کہتے ہیں. کھانے میں برکت تو شاید سمجھ آ جاتی ہے, لیکن ہر چیز میں برکت حاصل کرنا یہ کیا مراد ہوتی ہے؟
برکت کا معنی ہے کوئی بھلائی, خیر.
ٹھیک ہے.
اب وہ خیر اور بھلائی کسی چیز کی کثرت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. بظاہر ایک چیز کثرت میں نہیں ہے لیکن فی نفسی اس کے اندر ایسی بھلائی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا کوئی نقصان, کوئی ضرر, تکلیف وہ دور ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو جن چیزوں سے برکت حاصل کی جا رہی ہوتی ہے ان کو تبرکات کہتے ہیں. اور تبرکات کا جو ثبوت ہے یہ اب سے نہیں ہے.
اچھا.
یعنی یہ تبرکات کی زیارت جیسے ہو گئی جو کی جاتی ہے اللہ والوں کی طرف, جو منسوب اشیاء ہیں ان کے جسموں سے ان جن اشیاء کا تعلق رہا ہے, جیسے لباس ہو گیا.
جی جی.
یا ان کے جسموں سے جن چیزوں کا پیدائشی طور پہ تعلق ہے, جیسے جسم کے بال, ناخن وغیرہ. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کے جسموں کے ان اعضاء کو, اجزاء کو, اور ان سے تعلق رکھنے والے, جسم سے تعلق رکھنے والے کپڑے, نالین شریف وغیرہ, ان میں ایسی برکت رکھی ہے کہ جو ان چیزوں سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے حسن عقیدت بھی ساتھ ہو تو برکتیں وہ پاتا ہے. تو ایسی ایک کثیر تعداد مسلمانوں میں ہے کہ جو باقاعدہ ان تبرکات سے جن کو باقاعدہ فیض بھی نصیب ہوئے ہیں.
ان کس انداز میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو صرف زیارت کرتے ہیں نا, تو
ہم زیارت
کیا برکت ملی تھوڑا سا؟
زیارت کرنے سے بھی برکتوں کا اب اپنے اپنے اعتبار سے
ٹھیک ہے.
ایک آدمی کوئی بھی دل میں کوئی مراد دل میں لے کر آتا ہے کہ موئے مبارک کی زیارت کروائی جا رہی ہے, تو ان موئے مبارک کی زیارت کرتے ہوئے میں کوئی دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا, تو اس طرح کے بھی لوگوں کے اپنے مشاہدات تجربات ہیں کہ منہ مبارک کی برکت سے ان کی بگڑیاں بن جاتی ہیں. تو یہ تبرکات جو ہیں ان کا ثبوت قرآن سے ثابت ہے.
قرآن سے ثابت
بالکل قرآن پاک سے ثابت ہے. اور جو قرآن پاک پڑھتا ہے وہ بالکل اس آیت کریمہ کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان قرآن پاک میں ان الفاظوں میں مذکور ہے. اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأهلکم اجمعین. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا ایک طویل واقعہ سورہ یوسف کے اندر مذکور ہے. تو جب ان کے بھائی پہنچتے ہیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گندم اناج وغیرہ کے حصول کے لیے, اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس وقت جو مصر کے بادشاہ ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں, تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ایک امتحان میں اپنے بھائیوں سے ایک امتحان لیتے ہیں, اپنے سگے بھائی کو روک لیتے ہیں.
ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے بھائی,
ان کو معلوم ہے کہ یہ میرے ہی بھائی ہیں, لیکن بھائیوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو بادشاہ ہیں یہ ہمارے ہی بھائی یوسف ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پھر اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف کراتے ہیں, سوال جواب تعارف ہو جاتا ہے. تو اس پر پھر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بھائی ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو فضیلت ہم پر عطا کی ہے, آپ کو جو بڑائی عطا فرمائی ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے. پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بھائیوں سے فرماتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی هذا, کہ میری یہ جو قمیص ہے جو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے زیب تن فرمائی تھی, تو وہ اپنی استعمال شدہ قمیص کو آپ نے اپنے بھائیوں کو فرمایا کہ اس کو لے کر جاؤ. فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا, یہ قمیص میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا.
سبحان اللہ.
تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے جدائی میں حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام گریہ بزاری فرماتے رہے, صبر بھی فرماتے رہے, آنکھوں سے آنسو بھی جاری رہتے تھے. تو اس کی وجہ سے ضعف بصارت آنکھوں کی کمزوری بینائی میں کچھ کمزوری آ گئی تھی, تو اس کمزوری کے دور ہونے کے حوالے سے حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور میرے والد ماجد کے چہرے پر اس کرتے کو ڈال دینا. فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یأتی بصیرا, تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں. ادھر حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کرتا مبارک ہے یہ مصر سے چل رہا ہے کنعان کی جانب. کنعان یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے ولادت ہے, تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے. ابھی یہ قافلہ جو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے کرتا لے کر اب یہ کنعان کی طرف چلا ہے, تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ سے جو یہاں پر موجود تھے, جو کنعان میں موجود تھے, ان سے فرمایا ولما فصلت العیر, قرآن پاک فرماتا ہے جب وہ قافلہ وہاں سے جدا ہوا, قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف,
سبحان اللہ,
کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے.
ان کرتا آ رہا ہے,
ابھی کرتا وہاں سے چلا ہے اور اس کرتے سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ وہ کرتا استعمال کیا تھا, تو اللہ کے یہ نبی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ریح یوسف, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے.
حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی, یوسف علیہ السلام بھی نبی, اور واقعہ قرآن میں بیان,
واقعہ قرآن پاک میں سورہ یوسف بارہویں پارے کے اندر موجود ہے. تو اس پر حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو گھر والوں کو تعجب ہوا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو تو ایک عرصہ مطلب جدا ہوئے ہو چکا ہے, وہ بچپن میں ہی ان کو کوئی لے گیا تھا, تو اب کہاں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو, اور کیا یعنی اب ان کو یہ تھا کہ اب یوسف علیہ السلام ملیں گے نہیں,
ٹھیک ہے
بھائی ان کی محبت میں ہی گم رہتے ہیں,
اور یہ غالباً بہت عرصے بعد,
بہت عرصے بعد
ملاقات,
تو یہ کہ ان کی محبت میں گم رہتے ہیں, تو اس لیے ان کی محبت میں اس طرح کی باتیں فرما رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, تو گھر والوں کو ہو رہا تھا تعجب.
ٹھیک ہے.
قرآن پاک فرماتا ہے فلما ان جاء البشیر, جب وہ خوشخبری سنانے والا آ گیا,
بھائی آ گئے,
یعنی جو بھائی تھے جن کو کرتا دیا گیا تھا, تو وہ قافلہ پہنچا اور کرتا ان کے ہاتھ میں ہے, وہ خوشی کی خبر لانے والا کہ یوسف مل گئے,
سبحان اللہ,
یوسف علیہ السلام مل چکے ہیں. یہ خوشخبری سنانے والا جب پہنچتا ہے, القاہ علی وجہہ, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے کے مطابق ان کا کرتا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جب ڈالا جاتا ہے فرتد بصیرا، تو ان کی آنکھیں پہلے سے بہت زیادہ روشن ہو جاتی ہیں، اور فرماتے ہیں قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں تمہیں یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب،
بے شک
کہ وہ ایک ایسی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو عام عقلوں میں نہیں آ رہی، کہ کہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا چلا یہاں خوشبو آ گئی،
کب سے جدا ہوئے،
کب سے جدا ہوئے ہیں، وہ خوشبو بھی اب بھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو
کتنی دور سے اس کو
محسوس ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ کرتا جو قافلہ لے کے چلا ہے اس کے بارے میں گویا خوشبو کے ذریعے بتا دینا کہ ایسی خوشبو آ رہی ہے، اب کچھ ہونے والا ہے، کوئی خوشی کا ایک موقع آنے والا ہے. تو جہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو وہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا درست ہو جانا. تو یہ درست ہو جانا یہ کیا ہے؟ برکت ہی ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم سے ایک کرتے کا اتصال ہوا، ملاپ ہوا، جسم پہ رہا، تو وہ برکتیں جو اللہ کے نبی کے جسم میں ہیں اس کا کچھ حصہ وہ کرتے میں بھی آ گیا، اور وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر وہ اپنے چہرے پہ اس کو ڈلواتے ہیں، اور جو خوشخبری سنائی تھی کہ آنکھیں روشن ہو جائیں گی ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو یہاں سے بالکل واضح طور پر یہ بات ثبوت کو ملتی ہے، چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دینے ہی کے لیے آئے ہیں.
صحیح.
حقیقی توحید، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت جتنا ان کو
بے شک
معلوم ہے اتنا کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے آئے ہیں، شرک سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وحدہ لا شریک، اس کی عبادت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. تو تبرکات سے برکت حاصل کرنا اگر خلاف شرع ہوتا،
ٹھیک ہے،
تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا کرتا یوسف علیہ السلام کیوں بھیجتے؟
سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہوگی تو دے دے.
اور یہ مذمت کے طور پر بھی واقعہ نہیں بیان
ہوا، یہ تو بالکل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے ہے.
کس قدر شان والے تھے.
تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ہوئی ہوگی کہ والد ماجد کی آنکھیں آپ کے غم میں رو رو کے کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. دعا بھی بالکل کی جانی چاہیے تھی، کی گئی ہوگی، لیکن کرتے کا بھیجنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کرتے میں کچھ خصوصیت رکھی ہے. تو یہ جب والد صاحب کے چہرے پہ پڑے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یاتی بصیرہ، کہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں،
نسبت ہے خود بھی اللہ کے نبی،
خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، دادا بھی نبی، تو نبوت والا گھرانہ ہے، اور ان کے ذریعے سے توحید کا نور چمکا ہے، دنیا میں روشن ہو چکی ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب کرتا آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کرتے کی کیا ضرورت ہے، میں ویسے ہی دعا کر رہا ہوں،
میں بھی تو اللہ کا نبی
ہوں. لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے میں جو خصوصیت اللہ تعالی نے رکھی تھی، برکت رکھی تھی، اس کا فیض حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حاصل کیا کہ اللہ تعالی نے ان کے بیٹے کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کا کرتا بھی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کرتے کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ برکت حاصل کرنے پر واضح دلیل ہے.
سورہ یوسف میں،
سورہ یوسف کے اندر بالکل یہ آیت کریمہ موجود ہے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اور یہ سورہ یوسف کا جو آخری دو رکوع ہیں،
ٹھیک ہے،
ان سے پہلے یہ رکوع میں یہ آیت کریمہ موجود ہے. تو جو قرآن سے دیکھنا چاہے، تبرکات کا ثبوت حاصل کرنا چاہے، تو ایک واضح دلیل حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تبرکات یہ حاصل کیا کرتے تھے. حضرت سیدتنا اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جبہ مبارکہ نکالا،
جبہ یعنی لباس،
جبہ جو لباس تھا قمیض کے اوپر جو پہنا جاتا ہے جبہ، وہ نکالا اور فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسوہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جبہ شریف کو پہنا کرتے تھے. فنحن نغسلوها,
اللہ اکبر.
یہ مسلم شریف کی روایت ہے صفحہ نمبر 190 پر جلد 2.
نغسلوها
نغسلوها, فنحن نغسلوها, ہم اس کرتے کو دھوتے ہیں. فنستشفی بها, فرماتی ہیں کہ ہم اس کرتے کو جب دھوتے ہیں اور دھونے کے بعد جب وہ پانی
جس میں کرتا
ڈالا گیا تھا, دھویا گیا تھا, تو اس کرتے کا جو دھوبن ہے, جو پانی اس کرتے پہ لگا تھا, وہ ہم پانی اپنے مریضوں کو جب پلاتے ہیں تو مریض ہمارے شفا یاب ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کرتا جبہ شریف, یہ حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی بیٹی ہیں اسما, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن ہیں. تو ان کا اپنا معمول یہ تھا کہ اس جبہ شریف سے برکت حاصل کیا کرتی تھی. اسی طرح ازواج مطہرات میں ایک زوجہ محترمہ ام المؤمنین کے پاس ایک موئے مبارک تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم,
موئے مبارک
سرکار کے بال شریف.
ٹھیک ہے.
تو انہوں نے ان بالوں کو ایک چاندی کی نالی کے اندر ڈالا ہوا تھا محفوظ کرنے کے لیے. تو وہ ان بالوں کو, جو نالی تھی, اس نالی کو پانی میں گھمایا کرتی تھی.
سبحان اللہ.
اور جو کٹورے میں پانی ہوتا تھا وہ مریضوں کو پلایا جاتا,
اللہ اکبر,
اس پانی کو پینے سے مریض شفا یاب ہو جاتا.
حالانکہ براہ راست
موئے مبارک پانی سے متصل نہیں ہوئے, بال شریف اس چاندی کے کور سے متصل ہیں. وہ چاندی کا کور پانی میں ہے, وہ پانی مریض کے جسم پہ لگتا ہے, پیتا ہے, اس کے پیٹ میں جاتا ہے, تو شفا کا باعث بن جاتا ہے. تو یہ تبرکات کی واضح دلیل ہیں.
دسترخوان والا واقعہ کہ وہ تندور میں ڈالا تو وہ نہ جلا, صحابہ کرام سرکار علیہ السلام کے وضو کے جو قطرات حاصل کرتے تھے, بال مبارک بہت سارے ماشاءاللہ.
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ صحابہ کرام علی رضوان میں یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کو حاصل کیا جاتا تھا. چنانچہ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں, فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتیھا فیقیل عندھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور کچھ دیر آرام فرما لیا کرتے تھے. تو ان کا, ام سلیم جو صحابیہ رسول ہیں, ان کا یہ معمول تھا کہ فتب ستو نطعن, کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی بستر بچھا دیتی ہیں, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہ آرام فرماتے. وکان کثیر العرق, وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ مبارکہ زیادہ آیا کرتا تھا. فکانت تجمع عرقہ فتجعلہ فی الطیب, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسے پیشانی مبارک پہ پسینہ ہے تو وہ پسینہ جمع کرتی اور اپنی خوشبو میں ڈال لیا کرتی تھی,
خوشبو میں شامل کرتی,
خوشبو میں, حالانکہ وہ بھی خوشبو پہلے سے ہوتی تھی لیکن اس خوشبو کو مزید خوشبودار اور برکت والا کرنے کے لیے اس خوشبو میں ڈال لیا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلیم ما ھذا, اے ام سلیم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی عرقک نجعلہ فی طیبنا, یہ مسلم شریف کے روایت ہیں الفاظ ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کا پسینہ ہے اور ہم اپنی خوشبو میں اس پسینے کو جمع کر کے ڈال لیتے ہیں. وہ من اطیب الطیب, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ ہے یہ خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو ہے.
یعنی اس کو بھی خوشبو قرار دیا اور خوشبوؤں میں بہترین خوشبو.
اور فرماتی ہیں کہ وفی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک اور وجہ جو انہوں نے بیان فرمائی یہ پسینہ حاصل کرنے کی, فرماتی ہیں نرجو برکتہ لصبیاننا, ہم اس خوشبو کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتے ہیں کہ آپ کا پسینہ ہوگا ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے تو یہ خوشبو ہمارے بچوں کے جسموں پہ لگے گی تو ہمارے بچوں کے جسموں میں آپ کے پسینے کی برکت آ جائے گی.
صحابیاں ہیں
ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہی وہ اس کی وجہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ آپ کا پسینہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبتی, آپ نے اچھا کام کیا. تو یہ نہیں فرمایا کہ پسینے
میں
کیا برکت, میں انسان ہوں, میرا پسینہ بھی, میں بھی تمہاری طرح کا ایک عام انسان ہوں تو میرے پسینے میں تمہارے پسینے میں کیا کوئی فرق ہے,
نہیں.
یہ فرق نہیں, یہ ارشاد نہیں فرمایا, بلکہ اصبتی یعنی آپ نے جو کیا وہ اچھا کیا ٹھیک کیا. تو یہ ارشاد فرما کے گویا واضح فرما دیا کہ عام آدمیوں اور نبی میں فرق,
فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
بالکل ہی واضح الفاظ ہیں. ایوکم مثلی, تم میں میری طرح کون ہے؟
صحیح.
صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مثلنا, آپ تو ہماری طرح ہیں, چلتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, آپ کپڑے بھی پہنتے ہیں, آپ نے شادیاں بھی کی ہیں. اس طرح کے الفاظ جس میں نبی کو اپنی طرح انسان بشر, اس طرح کا دعویٰ صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی نے نہیں کیا. واضح طور پر فرمایا لستو کہایتکم, میں تم جیسا نہیں ہوں.
سبحان اللہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جیسا ہمیں یعنی انسانوں کو صحابہ کو واضح طور پہ فرما رہے ہیں لستو کہیاتکم, میں تم جیسا نہیں ہوں. ایوکم مثلی, میرے جیسا تم میں ہے کون؟ کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن پاک کے اندر ہے. قل انما انا بشر مثلکم, کہ یا رسول اللہ آپ ہی سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں.
ٹھیک ہے,
تو آپ ہم جیسے ہی بشر ہیں.
ٹھیک ہے,
پھر آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ ایوکم مثلی,
صحیح,
تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو معلوم تھا کہ قل انما انا بشر مثلکم اس کا مطلب کیا ہے.
صحیح, اب بشر تو ہیں لیکن
بشر ہیں لیکن بے مثل بشر ہیں. اور چونکہ رسالت کا نبوت کا جو مقصود ہوتا ہے لوگوں کی ہدایت, رشد و ہدایت, تو رشد و ہدایت کے لیے جو انبیاء کرام آئے ہیں انسانوں کے لیے آئے ہیں, تو انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے انسانی لباس میں ہی ان کو آنا تھا.
سبحان اللہ.
فرشتوں کے بارے میں جو بعض اعتراض کرتے تھے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے, رسول بھیجنا ہے, تو فرشتوں کو بھیجیں.
صحیح.
تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اگر ہم ان کو بھی ان کی طرف بھیجتے تو انسانی لباس میں ہی بھیجتے.
ٹھیک.
کیونکہ جس کو سمجھانا ہے اسی جنس میں اسے بنا کر بھیجنا پڑے, بھیجے گا جو ہدایت دینے والی ذات آئے گی. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پسینے مبارکہ کو حاصل کرنے کی گویا یہاں پہ اس میں اس عمل کو بہتر قرار دیا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو پسینہ نہیں لینا چاہیے تھا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ برکت, وہ واضح الفاظ ان کے یہ ہیں, نرجو برکتہ لسبیانینا, ہم آپ کے پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے. تو پسینہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ افضل ترین تبرکات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جزو بدن ہے. پسینہ جسم سے خارج ہوتا ہے تو جزو بدن ہے اور یہ افضل ترین تبرکات میں سے.
ماشاء اللہ, بڑے تفصیل کے ساتھ اور بڑے عمدہ انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں تبرکات سے برکت حاصل, یعنی تبرک تو ہم نام کہتے ہیں, یعنی ان چیزوں سے برکت حاصل کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں انبیاء کرام اولیاء کرام سے نسبت رکھتی ہیں, اس کے الحمدللہ ثبوت مفتی صاحب نے بیان فرمایا. حضور, آپ کی تقریر سننے کے بعد, آپ کا جو جواب ہے اس کو سننے کے بعد, اس کا تو انکار نہیں کر سکتے کہ اشیاء سے برکت حاصل کی.
بالکل,
یہ تو بالکل واضح ہے,
بالکل واضح.
لیکن یعنی ایک سوال ابھی بھی پیدا ہوتا ہے, جیسے عام طور پر جو سوال لوگ کرتے ہیں وہ منہ مبارک کے متعلق کرتے ہیں. چلیں یہ تو ٹھیک ہے, بھائی صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک سے برکت حاصل کرتے تھے. آپ نے وہ چاندی کی ڈبیا والا واقعہ سنایا, دوسرا واقعہ سنایا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں صحیح ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام کو تو ظاہری وصال فرمایا ہوئے 1400 سال سے زائد ہو چکے ہیں. آپ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا منہ مبارک ہے اور آپ اس کی زیارت کروا رہے ہیں, تو یہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ ان کا منہ مبارک ہے, اور پھر اس کے حوالے سے ہم وہ نظریہ کیسے رکھ لیں اور اس کی تعظیم کیوں کر کریں؟ تو اس طرح کے سوالات لوگوں میں عام ہوتے ہیں. یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے
کہ یہ منہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہیں, تو اس منہ مبارک کی بال شریف کی زیارت کے لیے کسی بھی کتاب میں احادیث کے حوالے سے ہو جائے یا فقہ کی کوئی کتاب ہو جائے, تو اس طرح کہیں پر بھی شرعی ضابطہ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ جو بھی منہ مبارک کے حوالے سے زیارت ہو رہی ہے تو پہلے پوچھا جائے کہ اس کے پاس یہ بال شریف کہاں سے آئے, پھر وہ اس کے پاس وہ پوچھے وہ اس کے پاس کہاں سے آئے, تو پوری سند ہو. اس طرح سند کا مطالبہ موئے مبارک کے حوالے سے یا تبرکات کے حوالے سے یہ کہیں پر بھی شرعی اصول یہ نہیں ہے.
صحیح.
بس یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہے, جو تبرکات کی زیارت کرتی ہے اور ان کے پاس تبرکات موجود ہیں، اور یہ تبرکات کا صحابہ کرام علی رضوان ہی کے ذریعے سے اس امت تک یہ تبرکات پہنچے ہیں۔
ایک مسلمان دعویٰ کر رہا ہے،
مسلمان دعویٰ کر رہا ہے، وہ بھی کوئی ایک عام آدمی بھی نہیں کر رہا، وہ ایک تقویٰ پرہیز، عام طور پہ یہ موئے مبارک بھی جو ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے، تو یہ اس امت کے اندر جو طبقہ ہے ان میں کچھ اچھے نیک طبقے کے پاس ہی اس طرح کی چیزیں،
اور اس پہ ایسے بھی نہیں ہوتا کہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، اس نے کوئی دکان کھول لی اپنی، ایسا بھی
نہیں ہوتا،
وہ مسلمانوں کو برکت کے لیے دکھانا چاہتے ہیں۔
تو اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اب تک یہاں موجود ہیں نہیں ہیں، تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے؟
ٹھیک ہے
کہ یہ جو بال شریف کی زیارت کروائی جا رہی ہے یہ حضور کے نہیں ہیں، اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو زیارت کروا رہا ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو جب دلیل نہیں ہے تو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب یہ کہ اس کے پاس کہاں سے آیا، اس کے پاس کہاں سے آیا، تو اس کا ثبوت مانگنا یہ بھی بے جا ہے،
ٹھیک ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر جب اپنی زلفیں اتروائی، سر سے سر منڈایا، تو حلق شریف ہوا، تو اس وقت اپنی زلفوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم فرمایا۔ یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ گڑا کھودیں،
ٹھیک ہے،
اور میرے بال دفنا اس میں تدفین کر دیں، ان کی کسی کو بال لینے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بھی حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ خود تقسیم فرمانے کا حکم دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال شریف آئے، اب یہ بال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان موئے مبارک حضور کے بال شریف کا یہ اعجاز اور کمال ہے کہ ان بالوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہمارے جسم کا، ہم سر کے اپنے بال کو اگر جدا کر دیں اور ایک سال تک ہم رکھ دیں اپنے پاس سنبھال کے، کسی ڈبیا میں سنبھال کے رکھ لیں، تو وہ بال جتنا تھا اتنا ہی رہے گا،
نہیں رہے گا۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارکہ کا یہ کمال اور اعجاز ہے کہ یہ بڑھتا رہتا ہے،
یہ بھی ایک دلیل ہے،
بالکل۔ جس طرح سر کے اندر جو بال لگا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، انسان زندہ ہے تو اس کا بال بڑھتا رہتا ہے، پھر وہ کٹواتا ہے، پھر بڑھ جاتے ہیں، پھر کٹواتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو موئے مبارک ہیں، بال شریف، یہ اسی طرح دراز ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، گھنے ہو جاتے ہیں،
یہ زندہ
معجزہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ اس بات کو بھی بیان فرما دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جسم ہیں، ان کے جسم کے جو حصے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر حرام کر دیا کہ زمین انہیں کھائے، مٹی بنا دے، ایسا زمین نہیں کر سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے یہ تعلق رکھنے والا موئے مبارک، ان میں باقاعدہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک کے علاوہ کسی اور کے بالوں میں اس طرح، آپ ثابت کریں کہ جو یہ اعتراض کرنے والے ہیں وہ اپنے باپ دادا کے بالوں کو جمع کرے، جو وہ نائی کے پاس جا کے ترشواتے ہیں، سنبھال کے رکھ لے، بلکہ اپنے طور پہ جس کو یہ نیک اور پرہیزگار سمجھتا ہے انہی کے بالوں کو سنبھال کے رکھ لے، سال بھر تک دیکھیں جتنے تھے اتنے ہی رہیں گے،
ٹھیک
ہے، ان میں اضافہ نہیں ہوگا،
اس کی شاخیں بنتی ہیں،
اس کی باقاعدہ موئے مبارک جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بڑی بڑی جو ہے وہ زیارت گاہیں ہیں، صرف پاک و ہند میں ہی نہیں، عرب امارات میں بھی اس طرح کے موئے مبارک کے باقاعدہ زیارتیں کروائی جاتی ہیں، بڑے بڑے، یعنی ان کو دیکھا جائے تو بہت بڑی بڑی جو ہے وہ بالوں کا سائز ہو چکا ہے، بہت گھنے گھنے بال ہیں، کس کے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں۔
صحیح۔
اب یقینی طور پہ اگر اس کا کوئی ثبوت اگر کسی سے مانگا جاتا ہے کہ ثابت کرو، تو یقینی طور پہ یہ ثابت کرو کہ حضور کے نہیں ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اس طرح یہ بے جا مطالبہ ہے دلیل کا۔
جب کی جا رہی ہے تو ہمارا عقیدت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں، برکت
اس کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اور یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد کے مسلمان جب اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بالوں کی توقیر ہے، عزت ہے، اس کا احترام ہے آج کل کے دور میں، تو پھر صحابہ کرام کا،
بالکل صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر ہستی کو اگر ہم دیکھیں نا، تو آج جو موئے مبارک پہ جیسے جس کے ذہن میں کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ صحابہ کرام علی رضوان کا طریقہ دیکھیں. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک ان کو حاصل ہوئے تھے انہوں نے اپنا جو ہیلمٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا فوجی جو پہنتے ہیں تو وہ خود کہلاتا ہے وہ, تو وہ خود کی ٹوپی کے اندر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک سیے ہوئے تھے اور اس میں وہ پہن کر پھر آپ جنگ میں حصہ لیا جہاد فرمایا کرتے تھے. تو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کی وہ ٹوپی جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں تھی اور غزوے کے آپ جہاد کے لیے چلے گئے, تو اب جنگ جو ہے نا وہ جیتنے جیسا ماحول نہیں بن پا رہا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہلیہ تھی وہ تیز سوار ہی پر سوار ہو کر آتی ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خود جو ٹوپی تھی وہ ان کو دے دیتی ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے اپنے سر پہ وہ ٹوپی پہنی ہے اس کے بعد سے جنگ کا نقشہ ہی چینج ہو گیا.
سبحان اللہ.
تو اسی طرح ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں اور دشمن کے وار سے آپ یعنی مقابلہ کر رہے ہیں, اس دوران وہ ٹوپی جو آپ پہنا کرتے تھے وہ زمین پر آ جاتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں دیکھتے کہ دشمن بالکل سر پر ہے, آپ نیچے کی طرف اترتے ہیں اور وہ ٹوپی کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنی جان کی فکر نہیں کی ان ٹوپی کی طرف اتنے آپ کیوں مائل ہو گئے, تو فرمایا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں, تو مجھے جو کچھ ہونا تھا ہو جاتا, ان بالوں کی کوئی توہین نہ کرتا, انہی کی برکت سے جو جنگ ہے وہ جیتا کرتے ہیں.
ماشاء اللہ, میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, موئے مبارک کی برکتیں, دیگر تبرکات کی برکتوں کے حوالے سے ہم نے مفتی صاحب کے جوابات سنے. کیا عورت یعنی اسلامی بہنیں ختم پڑھ سکتی ہیں فاتحہ جو دلاتے ہیں؟ تو عموماً دیکھا کہ مرد ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیا یہ اسلامی بہنیں بھی
فاتحہ کی جو سورتیں ہیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں, سورہ فاتحہ, چار قل, آیت الکرسی وغیرہ, تو یہ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں, یہ مردوں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, کال سنا دیجیے, پھر انشاءاللہ مزید میسج بھی شامل کریں گے. کال سنائیے.
میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے, میں ضلع بھاولپور محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ ماشاءاللہ آج بہت ہی پیارا موضوع لیا گیا ہے, تبرکات کے احکام. تو جب بھی بندہ تبرکات کی زیارت کرتا ہے ہر کوئی اپنے حساب سے دعائیں مانگتا ہے, لیکن شرعی اعتبار سے اور ایک روحانی طور پر ہمیں کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے کہ جب بھی بندہ موئے مبارکہ کی یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکہ کی زیارت کر رہا ہو یا اور بھی متبرکات چیزیں ہوں, تو سب سے اہم دعا کیا ہمیں مانگنی چاہیے کہ جو کہ ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں جہان میں ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہو؟ تو اس معاملے میں ہمیں مدنی پوری ارشاد فرما دیجیے
انشاءاللہ. جی حضور, دعا کا کیا انداز ہو؟
دعا کون سی مانگی جائے؟ تو سب سے اہم ترین دعا تو ہے اپنے ایمان کی استقامت, عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھیک مانگی جائے, اتباع سنت کا جذبہ مانگا جائے, اپنے اہل خانہ کے حق میں دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا جائے. تو اس طرح کی جو اخروی تعلق آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان دعاؤں کو فوکس کرنا چاہیے. دنیا بھی مانگ سکتے ہیں لیکن آخرت کو بھی بھولانا ہے.
دعا تو رب سے ہی مانگنی,
دعا رب سے مانگنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے دعا کرنی ہے, اور ان موئے مبارک یا جو بھی متبرک اشیاء ہیں ان کا وسیلہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کی جائے.
تو رشید بول رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل محفلیں ہو رہی ہیں, اس میں عمرے کے ٹکٹ جو ہے نا انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں یا قرآن دازی کے طور پر, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے مجھے کہا کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے, تو میں اس کی معلومات کے لیے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے معلومات دی جائے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے ایسا عمل کرنا جو لوگ پیسے اکٹھے کر کے عمرے کا جو ہے نا اہتمام کرتے ہیں.
جی حضور, یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو کیا اس میں بھی حکم شریعت ہے جائز ناجائز کا؟
اب اس میں یہ ہے کہ لوگوں سے چندہ کیا جاتا ہے.
اچھا,
اب یہ چندہ عوام سے کرتے ہیں یا جو محفل کا اہتمام انتظام کر رہے ہوتے ہیں وہی چند مخصوص افراد سے چندہ لے کر اس طرح کا قرآن اندازی کرواتے ہیں؟
ٹھیک ہے,
اور اس میں جس کا نام نکلے گا تو اس کو عمرے یا حج کے حوالے سے بھیجا جاتا ہے, تو شرن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی اس میں قرآن دازی ہونے میں, محفل نعت میں شرکت کرنے میں شریک افراد کے لیے ایک مخصوص ٹائم پر قرآن اندازی ہو اور جس کا نام نکلے اس کو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بھیج دیا جائے حج کی صورت میں یا عمرے کی صورت میں, تو شرن اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، شرعی خرابی بظاہر تو نظر نہیں آ رہی، البتہ دیگر زاویے سے اگر کوئی شرعی خامی
میں کوئی خاص انداز اپنایا گیا تو
ایسا جو غیر شرعی ہو تو اس کی حمایت ہم نہیں کریں گے. مثلا اگر کسی زبردستی پارٹی کو زبردستی مجبور کیا گیا، آپ نے بھائی عمرے کا اہتمام کرنا ہے بس، اب وہ نہیں چاہ رہا زبردستی کسی سے پیسے نکلوانے ہی ہیں عمرے کے لیے، تو یہ اس کی اجازت نہیں.
اور چندہ کسی اور مقصد کے لیے لیا تھا اور استعمال اس میں کر لیا، اس کی بھی اجازت وضاحت ہونی چاہیے.
وضاحت کے یہ قرآن اندازی حج یا عمرے کے حوالے سے ہوگی، اس کے لیے چندہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات.
الحمدللہ مدنی چینل کے جو سلسلوں کے اندر اور بالخصوص مدنی مذاکروں میں وقتاً فقتاً جو ٹکٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں، اس میں خاص طور پر اسی مقصد کے لیے لوگ جو نا بلکہ خود اناؤنس کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے عمرے کا یا حج وغیرہ کا ٹکٹ دے دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ چندہ کسی اور کام کے لیے اور اس کو اس کام میں استعمال کیا جائے. تو اس حوالے سے شرعاً مفتی صاحب نے فرمایا کہ کوئی حرج بھی نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.